نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد آج صبح ایک حدیث میں نے بیان کی تھی جس کا حاصل اور خلاصہ یہ تھا کہ جو شخص مسجد میں جا کر ایک آیت قرآن مجید کی سیکھ لے تو یہ ایسا اونچا اور افضل عمل ہے کہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بڑھ کر. یعنی ایک طرف یہ کہ 100 رکعت آدمی نفل نمازیں پڑھے اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ایک آیت قرآن مجید کی صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح ادائیگی کے ساتھ سیکھ لے تو اس کا یہ عمل یعنی قرآن مجید سیکھنے والا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے 100 رکعتوں پر. اس سے یہ معلوم ہوا کہ سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے یہ اللہ کی نظر میں بہت ہی قیمتی اور اعلیٰ درجے کا ہے. خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مجلس میں بیٹھنے کو ترجیح دیتے تھے جہاں پر علم کی بات ہو رہی ہو. تو علم کا سیکھنا سکھانا یہ دونوں اعلیٰ درجے کے کام ہیں. سیکھنے والا بھی سکھانے والا بھی محروم نہیں ہوتا. اور یہ بات بھی اس حدیث میں بیان کی گئی تھی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے. اور بلکہ یہ بھی فرمایا کہ جس طرح مجھے تم پر فضیلت حاصل ہے اس طرح ایک عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے. کیونکہ علم کا معاملہ یہ ہے کہ جب آدمی بصارت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ کسی چیز میں قدم رکھتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. علم و عمل کا تعلق آپس میں لازمی ہے. یعنی آدمی عمل تب کرے گا جب علم ہو, اور علم ہو اور عمل نہ ہو تو بھی بیکار. تو کسی کے پاس اگر علم ہے لیکن اس پر عامل نہیں ہے, وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا, تو وہ بے عامل یعنی ایسا شخص کہلائے گا جو عامل نہیں ہے, عمل کرنے والا نہیں, بے عمل کہلائے گا. اور اسی طریقے سے آدمی صحیح معنی میں کسی معاملے کو سمجھ نہیں سکتا, چل نہیں سکتا جب تک کہ اس معاملے کی سوجھ بوجھ نہ ہو. تو علم ضروری ہے. تو دونوں چیزیں انتہائی ضروری ہیں. ہمیں اپنی اس عمل کی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ کس کو قرآن مجید صحیح طور پر آتا ہے اور کس کو نہیں آتا. حتیٰ کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کے مطابق کم از کم اتنا قرآن مجید ہر ایک شخص کو آنا چاہیے جس سے اس کی نماز درست ہو جائے. اب درست نماز ہونے کے لیے کم از کم چھوٹی سے چھوٹی ایک سورت, سورہ انا اعطینا کالکوثر سب سے چھوٹی سورت, تو کم از کم وہ آدمی کو آتی ہو. اور پھر اس پر یہ نہیں ہے کہ اسی صورت پر بس کر کے رہ جائے, بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. دنیاوی معاملات میں ہم کسی ایک پر بس نہیں کرتے بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی جہاں پر ہے وہ چاہے کہ بس میں ہمیشہ یہیں رہوں, بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے میں آگے بڑھوں, ترقی کروں. تو دینی معاملے کے اندر پیچھے کیوں رہتا ہے آدمی؟ دینی معاملے میں بھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کہ جتنا علم ہمیں آتا ہے اس سے زیادہ حاصل کریں. اور جتنا قرآن مجید مثلا ہمیں آتا ہے, ایک آیت آتی ہے اب ایک آیت مجید سیکھ لیں, تو اگر تھوڑا تھوڑا کر کے بھی آدمی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ بہت سارا حصہ قرآن مجید کا سینے میں محفوظ ہو جائے گا. تو بہرحال یہ تو توجہ دلانی مقصود تھی، اس لیے کہ انتہائی ضروری عمل ہے، اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اپنے قرآن مجید کو ہم درست کریں، اس کی ادائیگی صحیح ہو، تلفظ صحیح ہو، کسی شخص کی منت کر کے کسی بھی طرح سے راضی کر کے ہم اس کو اپنا قرآن مجید تھوڑا بہت سنا دیا کریں تاکہ ہمیں ہماری اصلاح کا عمل شروع ہو. حتیٰ کہ اگر کسی کو نہیں آتا تب بھی آدمی نہ شرمائے، چاہے نورانی قاعدہ پڑھنا شروع کر دے، الف با تا سا پڑھنا شروع کر دے، اس میں بھی کوئی شرم کی بات نہیں. اللہ کی نظر میں اس شخص کی حیثیت اہمیت بہت زیادہ ہے جو اللہ کے لیے اپنی اصلاح کرا رہا ہے، تو اس لیے اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. کوئی شخص ممکن ہے 60 برس کا ہو، 70 برس کا ہو، لیکن وہ یہ نہ سوچے کہ میں اتنی عمر گزار دی اب میں قاعدہ پڑھوں گا لوگ کیا کہیں گے. یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس عمر میں اگر آدمی کو سمجھ آ گئی تو بھی بڑا کرم ہے اللہ کا. صحابہ کرام کو پیدا ہوتی تو صحابی نہیں بن گئے تھے، کتنے ایسے تھے جن کی 40 سال کی عمر تھی، کوئی 60 سال کا تھا، کوئی 65 برس کا تھا، مختلف عمروں کے تھے اور انہوں نے اس عمر میں قرآن مجید پڑھا. اس لیے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اگر کوئی عمر کا بڑا بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض حضرات ماشاءاللہ ایسے بھی میں نے مجھے معلوم ہے کہ جو اپنے بچوں سے قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت اچھا عمل ہے. خود نہیں پڑھ سکا، اپنے بچوں کو حافظ بنا دیا ماشاءاللہ، اب وہ گھر میں جا کے اپنے بچے سے تھوڑا تھوڑا سا سیکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں پڑھاؤ تم، تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. اسی طرح بلکہ میں آگے بڑھ کر اس سے یہ کہوں گا کہ اگر کسی کی بیوی اچھا قرآن مجید پڑھتی ہے تو اپنی بیوی سے پڑھنا بھی کوئی عار والی بات نہیں ہے، شرم کی بات نہیں. بعض لوگ اس میں بڑی شرم محسوس کرتے ہیں کہ بھئی ہم بیوی سے قرآن مجید پڑھیں، اگر اس کا قرآن مجید بہتر ہے، اچھا پڑھتی ہے وہ، تو کوئی حرج کی بات نہیں کہ آدمی اپنی بیوی سے قرآن مجید پڑھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے. تو بات یہ ہے کہ جس کو فضیلت اللہ نے جو بھی عطا فرمائی ہے، کوئی آدمی اس کی فضیلت کم کرنا چاہے تو کم کرنے سے کم نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے جا کر سیکھنا شروع کر دیں اور اس کو غیرت کا مسئلہ اور انا کا مسئلہ نہ بنائیں. بعض اوقات لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے خیر المدارس میں حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب ہوا کرتے تھے، انتقال ہو گیا، بڑے عجیب و غریب آدمی تھے، بڑے یوں کہہ لیجئے کہ انتہائی اپنے زمانے کے بس عجیب بزرگ تھے. تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ ایک طرف تو شیخ الحدیث تھے اور دوسری طرف یہ تھا کہ اپنا قرآن مجید ٹھیک کرانے کے لیے اس وقت وہاں پر حضرت مولانا قاضی رحیم بخش صاحب نور اللہ مرقدہ وہ ہوا کرتے تھے، تو اپنا قرآن مجید درست کرانے کے لیے ان کی درسگاہ میں جایا کرتے تھے، اور قاری صاحب کا مزاج ذرا سخت تھا تو بعض اوقات ان کو کھڑا کر دیا کرتے، کھڑے ہو کے یاد کرو. اب اتنے بڑے شیخ الحدیث ایک ہی مدرسے میں، یہ نہیں ہے کہ کہیں اور جا کے پڑھتے ہوں، ایک ہی جگہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اپنا قرآن مجید درست کرانے کے لیے وہاں پر چلے جاتے. بعض اوقات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پر پنجاب کے لوگ، ان سے قاف نہیں نکلتا، کافی بولتے ہیں، قاف کو کالا بولیں گے، کالا کو نہیں بولتے. تو اسی طریقے سے بعض سے قاف نہیں نکلتی، یا بعض اور حروف ہوتے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں نکال پاتے، باوجود اس کے اچھے اچھے بڑے عالم، لیکن اس کے باوجود ان الفاظ کی اصلاح نہیں ہوتی. تو ممکن ہے اس قسم کا کوئی معاملہ ہو. بہرحال انہیں اپنی فکر تھی اور اس فکر ہی نے انہیں حضرت قاری صاحب تک پہنچایا اور پھر وہاں جا کر وہ پڑھا کرتے. تو یہ بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے ہی مراتب عطا نہیں فرماتے. اور خود ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم العالی حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم، وہ بھی غالباً حضرت اپنے جو ہے وہ تشریف لے جایا کرتے تھے جب کبھی حضرت شاہ صاحب کے یہاں، حضرت شاہ براہ الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں، تو وہاں پر جو مدرسہ تھا قرآنیہ، وہاں بیٹھ کر بھی غالباً حضرت نے اپنا قرآن مجید درست فرمایا اور جو ہے وہ الفاظ کی درستگی فرمائی. تو بات یہ ہے کہ یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. ہر آدمی کو جو ہے وہ سولی پر نہیں لٹکایا جاتا، ہر آدمی ان الحق کہنے کی وجہ سے سولی پر نہیں لٹکایا جاتا، یہ رتبہ اللہ تعالی جس کو چاہیں عطا فرما دیں. این سعادت بزور بازو نے تانا بخشت خدائے بخشندہ، اپنی قوت بازو سے سعادت حاصل نہیں ہوتی، لیکن بہرحال جس آدمی کے دل میں اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے تو وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتا بلکہ اپنے اصلاح کے عمل کو جاری رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. بزرگان دین نے الحمدللہ اس سلسلے میں بڑی محنتیں فرمائی ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے علم تصوف کو اور خاص طور پر رجوع الی اللہ اور تعلق مع اللہ کو کا نچوڑ جو ہے وہ بتا دیا. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ چار چیزوں میں ہے: صبر، شکر، استغفار، استعاذہ. فرمایا کہ بعض باتیں انسان کو ناگوار ہوتی ہیں، طبیعت کو پسند نہیں ہوتی. اب دیکھیے یہی کہ عمر کا بڑا ہے لیکن سیکھنے کے لیے کہیں بیٹھنا، یہ ناگوار. لیکن اس ناگواری کے باوجود آدمی یہ عمل کر رہا ہے، اس پر صبر کر رہا ہے ناگواری پر. اسی طریقے سے بعض باتیں پسندیدہ ہوتی ہیں، ان پسندیدہ باتوں پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. مطلب یہ اللہ تعالی سے تعلق کا ذریعہ بن رہا ہے. صبر کرے گا تو اللہ کی رضا میں راضی ہے، تبھی صبر کر رہا ہے، تو یہ بھی اللہ سے تعلق بڑھانے کا ذریعہ بن جائے گا. کسی نعمت پر شکر کر رہا ہے اللہ کا، تو وہ بھی اللہ سے تعلق کا ذریعہ بن رہا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات بعض بری باتیں خیال میں آتی ہیں کہ بھی میں پہلے ایسا تھا ویسا تھا، خیالات ہیں انسان کے، کبھی آ جاتی ہیں پرانی باتیں ذہن میں، اس پر استغفار کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھتا رہے کہ اللہ میں جو ذہن میں گناہ پرانا گزرا ہوا آ جائے فوراً اس پر استغفر اللہ کہے. تو یہ بھی تعلق مع اللہ کا ذریعہ بنے گی. اور اسی طریقے سے اگر آئندہ کسی گناہ کے کرنے کا خیال آئے تو فوراً کہے استغفر، اعوذ باللہ، معاذ اللہ، یعنی اللہ کی پناہ میں آئے، یہ استعاذہ ہے. تو نچوڑ بتا دیا حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے قوی کرے، اور ہمارے آنے کا مقصد بھی یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے. ہم کوششیں کرتے ہیں دنیا کے اندر اپنی دوستیاں بڑھانے، تعلق بڑھانے، باقاعدہ اس کے لیے وزارتیں قائم ہوتی ہیں اور لوگ محنتیں کرتے ہیں اس کام کے لیے. تو اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو قوی کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی، لیکن یہ محنت حاصل ہوتی ہے بزرگان دین کی نگرانی میں. تو چنانچہ جو آدمی ان چار چیزوں کو اختیار کر لے گا، یعنی ایک طرف ناگوار باتوں پر صبر کرے، پسندیدہ باتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر گزرے ہوئے زمانے کے کچھ خیالات اسے گناہ کے خیالات آئیں تو اس پر استغفار کرے، اور آئندہ اگر گناہ کرنے کا خیال آئے تو اس کو معاذ اللہ کہے. قال معاذ اللہ، آئندہ کے گناہ پر جو پیش آنے والا ہو اس پر اللہ کی پناہ مانگے کہ اللہ مجھے اپنی پناہ عطا فرما دیجیے. بہرحال یہ ان چار چیزوں سے اللہ تعالی سے تعلق انسان کا قوی ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالی کے جو بندے ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی، اس کا لحاظ رکھے، خیال رکھے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہم ان کو دین بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ انتہائی ضروری ہیں. اپنے گھر والوں کا خیال، والدین کا خیال، بیوی بچوں کا خیال، اپنے دوست احباب کا خیال، اپنے سے تعلق رکھنے والوں کا خیال، اپنے والدین کے جو دوست احباب ہیں ان کا خیال، اپنے عزیز رشتہ دار ان کا خیال، یہ سارے حقوق العباد میں سے. آدمی کسی نہ کسی درجے میں نماز روزہ تو کر لیتا ہے، لیکن یہ حقوق العباد کا خیال یہ عام طور پر کسی کو آتا نہیں. تو اس لیے اس طرف بڑی توجہ کرنی چاہیے. کرنے والوں نے اس میں بھی بہت کچھ کر کے دکھا دیا، جو ہمارے لیے حجت بن گیا کہ جب وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اسی دنیا میں بہت سے اللہ کے بندے رہ رہے ہیں، لیکن وہ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں. ان چیزوں کا خیال رکھنا معمولی بات نہیں ہے. بعض اوقات کسی تعلق کو نبھانا یہ معمولی بات نہیں ہوتی. اگر ڈاکٹر صاحب ہی کی بات ہے، ان کے سسر جو تھے وہ ان کے، یعنی ایک طرف تو خسر بھی تھے اور ساتھ میں پھوپھا بھی لگتے تھے رشتے میں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بھی تھے، تقریباً 90 برس کی عمر ہوئی جس وقت وہ بیماری کے عالم میں تھے تو حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے عصر کے وقت. عصر سے مغرب تک تو تعلق ایسا تھا کہ یہ تو نبھایا ہی نبھایا, اور ایک دو سال کی بات نہیں کئی سال تک مسلسل. اصل میں کہہ دینا بہت آسان ہے لیکن اس تعلق کو نبھانا یہ بہت اونچی بات. لوگ اڑنے کو کرامت سمجھتے ہیں لیکن کوئی ایسا کر کے تو دکھائے, ایک دن دو دن چار دن پانچ دن دس دن ختم. لیکن حضرت نے سال ہا سال, اور بعض نے تو فرمایا کہ عصر سے مغرب تک تو لازمی تھا, بعض اوقات عشاء تک بھی یعنی اس تعلق کو نبھاتے تھے کیونکہ ان کو ان کی موجودگی میں بہت ڈھارس ملتی تھی, بہت تسلی ہوتی تھی. تو محض اس لیے جاتے تھے کہ میرے جانے سے ان کو خوشی ہوتی ہے, ان کو تسلی ہوتی ہے, تو اس لیے وہاں جا کر ان کے پاس ہوتے تھے, ان کی خدمت بھی کرتے تھے اور ان کے پاس بیٹھتے بھی تھے. ہمارے یہاں سسر کی خدمت کرنے کو بے غیرتی سمجھا جاتا ہے, یعنی ہمارے ہاں عجیب و غریب بات, کوئی اگر اپنے سسر سے بیچارہ اچھا محبت سے مل لے تو کہے کہ میاں یہ تو غلام بن گیا بیوی کا, اس کو بیوی کا غلام کہا جاتا ہے کہ اپنے سسر سے ایسے مل رہا ہے. یعنی چاہتے یہ ہیں کہ بس سسر کی تو عزت ہی نہ کرے, حالانکہ جیسے باپ کی عزت ویسے سسر کی عزت. وہ بہت ہی انتہائی نالائق آدمی ہے جو اپنے باپ کی تو عزت کرے لیکن سسر کو بے عزت کرے, بہت نالائق آدمی. جیسا حق باپ کا ہے یہ ٹھیک ہے کہ باپ کا حق سسر سے بڑھ کر ہے, لیکن سسر کا حق بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو بالکل اس کی بے عزتی کرے یا اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے. وہ بیمار ہو تو عیادت کو نہ جائے, وہ پریشان ہو تو اس کی پریشانی ختم کرنے کی کوشش نہ کرے. ارے بھائی اس کو بھی شریعت نے تمہارا باپ بنایا ہے, اور اللہ رب العزت نے اس کا بھی کچھ حق رکھا ہے. تو دیکھیے کس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ مثالیں قائم کی ہیں. عصر سے لے کے عشاء تک اتنا وقت سال ہا سال تک جو ہے وہ اس کو نبھانا معمولی بات نہیں. اور پھر جب انتقال ہو گیا تو حضرت خود بیمار تھے, خود بھی کوئی کم عمر کے نہیں تھے, 80 85 80 سال کے تو کم از کم ہوں گے. لیکن اس کے باوجود جو ہے اس تعلق کو ایسا نبھایا کہ لوگوں نے کہا کہ بس نماز جنازہ آپ نے پڑھ لی, اب آپ آرام کر لیجئے گھر میں. کہا کہ نہیں, قبرستان گئے اور آخر وقت تک وہاں موجود رہے. اب یہ تعلق کون نبھاتا ہے بھائی؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا, جو اس لیے کسی سے تعلق نبھائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اپنے تعلق والوں کے حقوق کو ادا کروں, ان حقوق کا وہ خیال رکھتا ہے. تو یہ تو تعلق حضرت کا اپنے خسر کے ساتھ, اور صرف انہی کے ساتھ نہیں, حضرت کے ایک اور ہمزلف بھی تھے اور وہ بھی غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز. ان کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے گھر والوں سے تعلق یعنی ایسا نبھایا کہ ظہر تک حضرت اپنا مطلب چلایا کرتے تھے. ظہر کے بعد گھر جانے سے پہلے یعنی ظہر کی نماز پڑھ کر ان کے گھر جانے کا معمول بنا لیا ہمیشہ, اور اس کو نبھایا. حالانکہ ان کی اولاد تھی ماشاءاللہ سب ٹھیک تھے, لیکن اس کے باوجود چونکہ ایک تعلق تھا تو ان کی اہلیہ کی خبر گیری فرماتے, ان کے بچوں کی خبر گیری فرماتے تھے, یہ حضرت کا معمول تھا. کون نبھائے گا اس تعلق کو؟ اور اصل میں میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ آج سسرالی رشتے دار کو تو بعض تو بہت ہی اہمیت دیتے ہیں, اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اپنے سگے رشتے داروں کو اہمیت نہیں دیتے, نسبی رشتے داروں کو. اور بعض کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس تعلق کو اور رشتوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. تو دونوں باتیں غلط. اعتدال کا معاملہ یہ ہے کہ جو نسبی تعلق ہے اس کو بھی آدمی نبھائے, اور اللہ رب العزت نے دوسرے جو تعلقات ہیں ان کو نبھانے کا جو حکم دیا ہے اور ان کے جو حقوق رکھے ہیں تو ان حقوق کی ادائیگی بھی صحیح طور پر آدمی انجام دے. تو اپنے ہمزلف کا ایسا خیال رکھنا یا ان کے گھر والوں کا خیال رکھنا یہ معمولی بات نہیں ہے. اسی طرح سے حضرت کہ اپنی خود اہلیہ کا جہاں تک معاملہ تھا تعلق تھا, تو آپ پہلے بھی سن چکے ہیں, میں نے غالباً پہلے بھی عرض کیا تھا, 60 سالہ رفاقت کا زمانہ, 60 سال اپنی بیوی کے ساتھ. لیکن اس 60 سال میں ان کی اہلیہ ہی فرماتی ہیں کہ کبھی لہجہ بدل کر بھی بات نہیں کی, ماتھے پر تیوری چڑھانا تو بہت دور کی بات ہے، کبھی لہجہ بدل کر بھی بات نہیں کی، جس انداز میں پہلے دن بات کی تھی 60 سال کے بعد بھی اور 60 سال کے ہمیشہ اسی طریقے سے بات کرتے رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ لا مجھے پانی پلا دو، پیاس لگی تو خود ہی اٹھ کر پانی پی لیا، گلاس کو اس کی جگہ پر واپس لے جا کر رکھ دیا، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ ذرا پانی پلانا. وہ اللہ کی بندی از خود اپنے طور پر جو خدمت کرتی تھی کرتی تھی اور خیال رکھتی تھی بہرحال، لیکن اگر کبھی حضرت کو ضرورت محسوس ہوتی تھی تو کبھی آپ نے کہا نہیں ان سے. اب یہ معاملہ بہت بڑا اہم معاملہ ہے. آج یہاں بھی افراد و تفریح ہے، بعض مرد تو ایسے ہیں جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب اس کی حیثیت ہی کیا، ہماری بیوی ہے، ہم جیسے چاہیں اس پر حکم چلائیں، تو اس کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، کنیز سمجھتے ہیں، باندھی سمجھتے ہیں. یہ بھی درست نہیں. اور بالکل دوسری طرف یہ کہ عورتیں بس مردوں کو کچھ نہیں سمجھتی، وہ معاملہ بھی درست نہیں. بلکہ اصل معاملہ یہی ہے کہ دینداری کا تعلق یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے اور بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے. اچھی عورت وہ ہے اور اسی طرح خاوند بھی اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے مزاج کو سمجھ لے، اور بیوی کو چاہیے وہ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھے، پھر وہ کام کرے جس سے شوہر کو خوشی ہوتی ہو. اسی طریقے سے شوہر بھی ایسے کام کر لے جس سے بیوی کو خوشی ہوتی ہو. تعلق تو چونکہ یہ باہم آپس کا تعلق ہے، یہ تبھی نپتا ہے جب دونوں کا تعلق آپس میں قوی ہو. تو بہرحال یہ سارے معاملات حقوق ہمارے بزرگوں نے جو کر کے دکھائے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور چلے گئے. تو دیکھیے تو بیوی کا حق، سسر کا حق، اپنے ہمزلف کا حق، اسی طریقے سے جو حضرت سے تعلق رکھنے والے تھے ان کے حقوق کو بھی حضرت ایسا جو ادا فرمایا کرتے تھے کہ ہر ملنے والے سے یا ہر ملنے والے کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ تعلق مجھ سے ہے. بات سے فرماتے تھے کہ بھئی ہم آپ کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، بہت دعا کرتے ہیں. وہ عالم فرماتے ہیں کہ جب وہ فرماتے تھے مجھے اس پہ حیرت ہوتی تھی کہ بھئی حضرت صرف مجھ سے ہی نہیں یہ کہتے بلکہ اور دوسرا کوئی ملتا اس سے بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں. تو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ایک آدمی نام بنام کس کس کو کیسے یاد رکھ سکتا ہے. تو دل میں خیال آیا کہ شاید ایسے ہی کسی وقت جو ہے وہ اجتماعی طور پر سب کے لیے دعا کر دیتے ہوں گے، لیکن نہیں. پھر حضرت نے ایک بار خود فرمایا کہ جب میں سوتا ہوں رات کو، یعنی انہی صاحب سے فرمایا کہ جب میں سوتا ہوں تو سونے سے پہلے تمہارے گھر کا حصار کر کے سوتا ہوں. اور صرف انہی سے نہیں، حضرت نے یہ بات اور کئی جو ہے تعلق والوں سے فرمایا کہ تمہارے گھر کا بھی حصار کر کے سوتا ہوں. اس سے پتہ چلا کہ وہ ان کے حقوق کو ادا فرماتے تھے. تو بلا شک و شبہ یہ بہت اونچی بات ہے، اونچے درجے کی بات ہے، ہر آدمی کو حاصل نہیں ہوتی. اور پھر عقدہ یہ کھلا کہ اصل بات یہ تھی کہ حضرت نے اپنے اوقات مقرر کر رکھے تھے. مثلا ایک نماز کے بعد صرف رشتہ داروں کے لیے جو مرحومین تھے ان کے لیے دعا ہوتی تھی، اور دوسری نماز کے بعد ان کے لیے دعا ہوتی تھی جو رشتہ دار نہیں تھے لیکن مرحوم ہو چکے تھے، دنیا سے جا چکے تھے، ان کے لیے دعا فرماتے تھے. ایک نماز کے بعد صرف اپنے دوست احباب سے متعلق دعا فرماتے تھے، اور ایک نماز کے بعد جو حضرت کے مریدین اور متعلقین تھے ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. تو اس طریقے سے حضرت نے اپنے اوقات کو اور دعاؤں کے اوقات کو تقسیم کر رکھا تھا. تو اس تعلق کا آپ اتنا خیال رکھتے تھے کہ وہ ایک ایک شخص کے لیے دعا فرماتے تھے. تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ چیز بھی حاصل ہوتی ہے جب آدمی کے دل میں کوئی قدر و قیمت کسی کے حقوق کے ادا کرنے کی ہو اور اس کو وہ معمولی چیز نہ سمجھے. اور حضرت ہمیشہ فرماتے تھے کہ بھئی دیکھو اللہ رب العزت کی طرف جو چیزیں منسوب ہو جائے انہیں معمولی مت سمجھو، اللہ تعالیٰ جب ان کو کرنے کی تمہیں توفیق دے دے تو سمجھو کہ اللہ نے بہت بڑی تمہیں جو ہے وہ عبادت کرنے کی توفیق دے دی، اس کی قدر کرو، نا قدری مت کرو. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نمازی ہے، بے دلی سے پڑھ رہا ہوں، بے دلی سے بھی پڑھ رہا ہوں لیکن کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. اور یہ نماز ہے کس کی؟ کس نے ہم پر فرض کی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نے کی ہے. اس لیے اگر دو رکعت پڑھی بے دلی سے پڑھی، سستی کے ساتھ پڑھی، جس طرح بھی پڑھی، لیکن ناقدری مت کرو. یوں مت کہو کہ صاحب بس ہم نے کیا نماز پڑھی اور کیا ہماری نماز، ایسا مت کہو، بلکہ الحمدللہ کہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے جیسی بھی بن پڑا نماز پڑھنے کی توفیق تو عطا فرما دی. اور حضرت مثال کے طور پر بھی فرمائے بھی کرتے تھے کہ ایک صاحب نے جیسا کہ فرما کہا کہ حضرت ہمارا کیا سجدہ، ہم کیا اور ہمارا کیا سجدہ، ہمارے سجدوں میں تو ہزار طرح کے خیالات آتے ہیں اور بہت ہی ناپاک سجدہ ہوتا ہے ہمارا. فرما بھی ایسا مت کہو، یہ جو ناپاک سجدہ کیا تم مجھے کر لو گے؟ انہوں نے کہا نہیں جی آپ کو تو نہیں کر سکتے. تو کہا کہ جیسا بھی ہے اللہ کے لیے تو ہے، اس لیے اس سجدے کو بھی تم معمولی مت سمجھو، بلکہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم یہ سجدہ جو کر رہے ہیں یہ بھی اللہ ہی کو کر رہے ہیں. البتہ اللہ تعالی سے استغراق مانگو کہ اللہ ہم جو عبادت کریں وہ یکسوئی کے ساتھ ہو، محبت کے ساتھ ہو، تعلق کے ساتھ ہو، اور اس درجے کا ہو کہ اگر نہ کریں تو ہمیں چین نہ آئے. مثلا بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ جو نماز پڑھتے ہیں، حقوق کی ادائیگی کا بھی خیال رکھتے ہیں، اگر ان سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھی تو بے چینی ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز اگر پڑھ لی نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، پرواہ نہیں کرتے اس کی. تو اللہ رب العزت کی طرف جو چیزیں منسوب ہیں، اللہ کے لیے ہم جو کچھ کرتے ہیں، تو اس کی قدر ہمارے دل میں ہونی چاہیے، ناقدری نہ ہو اور استحضار ہو. احسان کا درجہ اللہ تعالیٰ اگر عطا فرما دے تو کیا بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ احسان جس کو حاصل ہو جائے، اور احسان کا درجہ کیا ہے، ان تعبد اللہ کانک ترہ، یعنی اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَا فَإِنَّهُ يَرَا، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ آدمی اس استحضار کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے. اول پہلا خیال تو یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر یہ تصور کوئی قائم نہ کر سکے تو پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تو یقیناً مجھے دیکھ رہا ہے. تو ایک صاحب نے حضرت ڈاکٹر صاحب کے پاس آ کر یہی بات کہی کہ حضرت الحمدللہ مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا. تو دیکھیے بزرگان دین کس طرح اصلاح فرماتے ہیں. فوراً فرمایا کہ صرف نماز میں یا باقی تمام چیزوں میں بھی؟ کہا کہ نماز میں. کہا کہ ٹھیک ہے نماز میں حاصل ہوگی، اللہ کا شکر کرنا چاہیے، لیکن احسان کا معاملہ صرف نماز ہی میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اور دیگر معاملات میں بھی آدمی جو بھی عمل کرے یہ سمجھ کے کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے عمل کو دیکھ رہے ہیں. اب اس میں جتنے بھی تعلقات میں سب آ جاتے ہیں، بیوی بچوں کے تعلقات ہیں، ماں باپ کے تعلقات ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، دیگر تمام معاملات ہیں، ان سب میں بھی آدمی جب کوئی عمل کرے تو یہ سمجھ لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اپنے کسی دوست کا ہی حق ادا کر رہا ہے تو آدمی سوچ رہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے میں اس کا حق صحیح ادا کر رہا ہوں یا نہیں. کسی کی امانت میں خیانت کر رہا ہے تو دیکھ لے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو ہر عمل میں احسان کا درجہ حاصل ہونا چاہیے، محض نماز میں حاصل ہو جانا یعنی شکر کے لائق تو ہے، لیکن اسی پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آدمی آگے بڑھے اور باقی تمام معاملات میں بھی درجہ احسان انسان کو حاصل ہو جائے تو یقیناً اس کی پھر کامیابی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جو کوتاہیاں ہم میں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، اور علم حاصل کرنا، جہاں بھی علم حاصل ہو جائے کوئی نہ کوئی دین کی بات سیکھ کر آدمی جائے، اور جب آدمی آئے کسی مجلس میں تو اپنی اصلاح کر کے کہ بھئی میں دین کا علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ اس نیت سے جب آپ بیٹھیں گے تو دین کا علم بھی آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر جو فضیلت ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمارے جتنے بھی ہر معلوم کو معمول بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں بات معلوم ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے معمول میں داخل فرما دے. بس یہی نقطہ ہے جس کو بات سمجھ میں آ جائے کہ عمل ہم کیسے کریں گے جب معلوم کو معمول بنا لیں گے. جو چیز معلوم ہے اس کو عمل میں لے آئیے، عمل میں لے آئیں گے انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گی، اگر عمل میں نہیں لائیں گے تو پھر وہ بعض اوقات آدمی اس سے غافل ہو جاتا ہے. اس لیے جس حد تک اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے کم از کم اس حد تک ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری ایک بات ابھی ذہن میں آ گئی میرے، معاملات کو اپنے ہر ایک سے درست رکھو، خاص طور پر جو تعلق والے لوگ ہیں ان سے میں عرض کرتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نے سنت بھی سجائی ہے اپنے چہرے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت جو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، سر پہ ٹوپی بھی لگاتے ہیں، لیکن اس کے بعد لوگوں سے جو معاملہ کرتے ہیں تو وہ حوالہ تو یہ دیتے ہیں کہ صاحب ہم تو تمہیں جنید بغدادی سمجھے تھے، لیکن تم نے معاملہ ہمارے ساتھ چوروں والا کیا. تو ایسا معاملہ نہ کریں، اپنی شکل و صورت سے اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے. یعنی ہے تو سبھی کے لیے، یہ ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں ہے تو وہ جو چاہے کرتے رہیں، بلکہ ہر ایک کے لیے یہی معاملہ ہے. لیکن ہمارے لیے اس معاملے میں سنگینی اور بھی زیادہ ہے کہ جب ہم اپنی شکل و صورت کو اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق بناتے ہیں، اپنی چال ڈھال، اپنی شکل و صورت، اپنا لباس، تو لوگ ہم سے کچھ توقعات رکھتے ہیں، اور ان توقعات پر پورا اترنا ہمارے لیے ضروری ہے. ورنہ اس سے ہمارا تو کچھ نہیں جاتا، جاتا تو ہے لیکن بظاہر ہم سمجھتے ہیں صاحب ہمارا کیا بگڑا، لیکن دین کا بڑا نقصان ہوتا ہے، لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں. اس لیے بے عملی کی زندگی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کی بنا پر اگر کوئی شخص دین سے دور ہوگا تو یقین رکھیں کہ پھر اس کا گناہ اور وبال بھی اس شخص کو پڑے گا. اگرچہ اللہ کے ہاں حجت تو نہیں ہے یہ بات، کوئی آدمی قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب فلاں شخص کی بے عملی کی وجہ سے میں دین پر نہیں چلا، یہ کہہ کے جان نہیں چھوٹے گی، یہ بات یاد رکھیے. لیکن کم از کم دنیا میں تو دین سے دور ہو گیا نا. اس لیے ہم اپنے اعمال کو درست کریں. بہت ساری باتیں بعض اوقات معلوم ہوتی ہیں، کسی کا لے لیا قرض اور واپس نہیں دیا، کسی سے وعدہ کر لیا اور پورا نہیں کیا، کسی سے جو ہے وہ کوئی چیز لے لی اور اس کے بعد پھر واپس ہی نہیں لوٹائی، حتیٰ کہ کتاب پڑھنے کے لیے لے لی، پتہ چلا کہ جناب سال گزر گئے واپس شکل ہی نہیں دکھا رہے. ایسا نہ کریں، جو بھی معاملات ہیں اپنے معاملات کو درست کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے. کچھ کوتاہیاں ہیں تو اللہ سے مانگیں کہ اللہ یہ کوتاہی ہے بھائی دور فرما دیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ دور فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی اور تمام لوگوں کی اصلاح فرما کر ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیں جو اللہ اور رسول کے نظر میں ہمیں پسندیدہ آدمی بنا دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ یہاں پر آنے والوں کو کسی کو محروم نہ فرما. اپنے فضل خاص سے یا اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دیجئے، ہم سب کی جھولیوں کو بھر دیجئے. ہمیں اپنی عطا جو ہے اے اللہ خاص عطا خاص فرمائیے. اپنے فضل و کرم سے رحم و کرم کی نظر فرمائیے. اے اللہ رحمت کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں دین پر چلنے والا بنا دیجئے. اے اللہ اپنا پسندیدہ بندوں میں ہمیں شمار فرما لیجئے. اے اللہ اپنے نیک بندوں میں، متقی بندوں میں ہمارا شمار فرما لیجئے. ہماری جو کوتاہیاں ہیں ان کو دور فرما دیجئے. اے اللہ جو اعمال ہمارے درست ہیں اس پر ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائیے، مزید استقامت کے ساتھ وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مرتے دم تک دین مبین پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے رحم و کرم کے معاملے فرمائیے. ہم سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے وہ یہاں پر ہیں یا ملک سے باہر ہیں، جہاں بھی ہوں، اے اللہ تو ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ عافیت کے معاملے فرما. اے اللہ ان کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے انہیں دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرما. اے اللہ ہر قسم کی راحتیں عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. جو والدین اپنی اولاد کے خصوصاً بچیوں کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ اور جو دیگر پریشانیاں ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. ہمارے ساتھی ہیں ان کو بھی آج کل ایک خاص پریشانی ہے، دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرما دے، ان کے مسئلے کو حل فرما دے. عافیت کے ساتھ اور راحت و آرام کے ساتھ اے اللہ عافیت نصیب فرما اور سارے مسائل کو حل فرما دے. اور ہم میں سے جو بھی جس مصیبت میں پریشانی مبتلا ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیں. جو اپنے عزیزوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے، کسی بھی وجہ سے اللہ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ عافیت نصیب فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافات الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار. اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا. اے اللہ اپنے احکام کا اور ہمارے حکموں کا فرما بردار بنا. اے اللہ ہم سب کو اپنے احکام کے مطابق اور حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ دین متین پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے اے اللہ ان کو نیک بنا, صالح بنا دے, متقی بنا دے. ہم سب کو اے اللہ تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے آپ دین کا کام لے لیجئے. اے اللہ دین کا کام لے لیجئے. اے اللہ ہم سے دین کا کام لے لیجئے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے جب تک زندہ رہیں استقامت دین پر عطا فرمائیے, اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.